جی اگلا مسئلہ ہے کہ وضو کے اعضاء ایک بار یا دو بار یا تین بار دھونے جائز ہیں، اس سے زائد دھونا گناہ ہے۔ اس کی دلیل عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن مرتن، رواہ احمد والبخاری و مسلم و ابو داؤد و نسائی و ترمذی و ابن ماجہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے ایک ایک مرتبہ آزاد ہوئے۔ اسے احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور دوسری روایت اسی موضوع کی ان عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرتین مرتین، رواہ احمد و بخاری۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور دو دو مرتبہ آزاد ہوئے۔ اسے احمد اور بخاری نے روایت کیا۔ پہلی روایت سے ہمیں ایک ایک مرتبہ اعضاء کو دھونے کا حکم پتہ چلا، اب اس روایت سے دو دو بار، اور اب تیسری روایت کو دیکھتے ہیں۔ ان عمر بن شعیب ان ابیہ ان جدہ رضی اللہ عنہم قال جاء اعرابی الی رسول اللہ فسألہ عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا وقال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أسى وتعدى وظلم، رواه احمد والنسائي وابن ماجه۔ حضرت عمر اپنے باپ شعیب سے اور شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کا طریقہ دریافت کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تین تین بار وضو کے آزاد دھو کر دکھائے اور فرمایا وضو کا یہ طریقہ ہے، جس نے اس سے زیادہ مرتبہ دھوئے اس نے برا کیا، زیادتی کی اور ظلم کیا۔ اسے احمد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ تو اب ان تینوں روایتوں کو جب ہم جمع کریں تو کیا مطلب ہے؟ کیونکہ بعض دفعہ ہم نماز کے موضوع پہ صحیح مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کچھ ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ جو بہت بڑے درجے کی ہوتی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دھونا جو فرض ہے نا، یعنی جس کے بغیر وضو نہیں ہوگا، وہ ایک ہی مرتبہ ہے۔ یعنی لیسٹ ایک دفعہ اگر آپ نے یہ سارے اعضاء دھو لیے جن کا تذکرہ ہے تو انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کا وضو ہو جائے گا۔ دو دفعہ کر لے تو اچھی بات ہے۔ مسنون کیا ہے؟ تین مرتبہ۔ ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ عادت ہماری تین مرتبہ کی ہو۔ کبھی پانی کم ہے، ماحول کا، وقت کا، حالات کا تقاضا، وقت کا تقاضا کہ باقی بھی لوگ لائن میں، تو دو دفعہ دھو لے۔ اور کبھی پانی اتنا کم ہے یا کسی سفر میں ہے جہاں کسی کو بھی کوئی مشکل ہو سکتی ہے تو ایک بار بھی کافی ہے۔ ہاں، جو بات فکر کی ہے وہ یہ کہ تین بار سے زائد نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام وضو جیسی عبادت میں بھی پانی کا کثرت سے استعمال پسند نہیں کرتا، بلکہ ایک روایت میں تو یہ تک آتا ہے کہ اگر کوئی دریا کے یا نہر کے کنارے بھی کھڑا ہوا ہے تو بھی پانی ضائع نہ کرے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ دن میں جو پانچ بار کا کام ہوتا ہے نا، یہ ٹریننگ ہوتی ہے۔ جس کو وضو میں نپا تلا پانی استعمال کرنے کی عادت ہوگی، بتائیے کیا وہ ہاتھ منہ دھوتے ہوئے اور اپنے آپ کو صاف ستھرا کرتے ہوئے پانی ضائع کرے گا؟ پھر برتن دھوتے ہوئے کیا اس کی ٹیپ کھلی ہی رہے گی؟ برش کرتے ہوئے اس کی مسلسل سنک کی ٹوٹی کھلی رہے گی؟ کبھی بھی نہیں رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک مہذب انسان بنانا چاہتے ہیں، تو تین دفعہ سے زائد نہیں کرنا۔ یقیناً سننے والوں کے ذہنوں میں ایک سوال ہوگا کہ پہلے دور میں تو چونکہ چلو سے ہاتھ سے پانی لیتے تھے, چلو بنا کے پتا چلتا تھا ایک دفعہ دو دفعہ, تو اب تو ٹیپ کھلی ہوتی ہے, پتہ نہیں چلتا. تو اس میں بھی بس اپنے اندازے کے لیے دیکھ لے, یعنی ٹوٹی کھولے, مناسب سی کھولے, اور اس میں سے ایک دفعہ وضو کے لیے منہ میں ڈال لیا, پھر دوسری دفعہ, پھر تیسری, اسی طرح منہ پہ بھی ڈال رہے ہیں. خرابی کا ہوتی ہے جہاں ہم منہ پہ صابن لگانے لگتے ہیں یا ہم سوچتے ہیں کہ چلے اب ساتھ ہی, اگر ایسا کبھی بھی ہو, اور ایسا صبح فجر کے وقت ہو سکتا ہے کہ جب اٹھتا ہے انسان تو وہ نیند کا خمار دور کرنا چاہتا ہے, تو پھر کیا کرے, اٹھے پہلے پورا ہاتھ منہ دھو لیں, جیسے آپ کو دھونا ہے صابن سے, مل کے ہاتھ, وٹ ایور جو بھی ہے, پاؤں بھی ایون, لیکن اس کے بعد پھر ایک دفعہ ہلکا سا وضو کر لیں, یا پہلے وضو کر لیں بعد میں صابن وغیرہ لگا لیں, لیکن وضو کے دوران صابن لگا کے ہاتھ پاؤں کو ملنا اور دھوتے ہی جانا یہ مناسب نہیں ہوگا. اور جب ایک کام کو سنت سمجھ کے کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا اجر بھی ملتا ہے. روزہ نہ ہو تو وضو کرتے وقت ناک میں پانی اچھی طرح چڑھانا چاہیے. اور دوسری چیز, ہاتھ پاؤں کی انگلیوں اور داڑھی کا خلال کرنا مسنون ہے. خلال کس کو کہتے ہیں؟ خلل سے, جیسے داخل کرنا, جیسے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں کا خلال یہ ہے, جیسے آپ دیکھیں کہ انگلیوں کے بیچ میں خشکی ہوتی ہے, یا کوئی اگر رنگ پہنی ہوئی ہے تو اس کو آپ تھوڑا سا موو کر لیں, اس کو ہلا لیں, یہ خلال ہے. اور جن مردوں کے چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے تو وہ پھر ڈر ہوتا ہے کہ داڑھی کے نیچے کے جو بال ہے وہاں سے اسکن جو ہے اس کو پانی نہیں پہنچے گا, تو پھر مردوں کو بھی یہ حکم ہے کہ ہاتھوں کے ساتھ, یعنی اس طرح انگلی, جیسے کنگھی کی طرح کیا جاتا ہے, تو یہ کرنا بھی مسنون ہے. اب اس کی دلیل, ان لقیت ابن سبورة رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما رواہ ابو داؤد و ترمذی و النسائی و ابن ماجہ. حضرت لقیت بن سبورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وضو اچھی طرح کرو, ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرو, اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک میں پانی اچھی طرح چڑھاؤ. اسے ابو داؤد, ترمذی, نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا. ان عثمان رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یخلل لحیتہ فی الوضوء رواہ ترمذی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم وضو کرتے وقت داڑھی کا خلال کرتے تھے. اسے ترمذی نے روایت کیا. اور بات واضح ہے کہ ایسا کرنا اس شبہ کا ازالہ ہے کہ کوئی حصہ خشک رہ گیا. پھر دوسری بات, اس میں آپ دیکھیے گا کہ روزہ نہ ہو تو ناک میں اچھی طرح پانی چڑھاؤ. کیا مطلب ہے کہ وضو روزے کے دوران, چونکہ انسان کو پیاس بھی لگی ہوتی ہے, خلق خشک ہو رہا ہوتا ہے, تو جس طرح کلی کرتے ہوئے بہت آگے تک پانی لے جانے سے گلے میں جانے کا ڈر ہوتا ہے, اسی طرح ناک میں زیادہ آگے جانے سے بھی خلق میں جانے کا ڈر ہوتا ہے. بس کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ ناک میں جب دوا ڈالی جاتی ہے تو تھوڑی دیر بعد اس کا کڑواہا ذائقہ ہوتا ہے, وہ گلے میں محسوس ہوتا ہے. تو اس لیے اتنا زیادہ تب نہ کریں, ورنہ عام حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبالغے کے ساتھ ڈالتے تھے. اچھا, بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ ناک میں بند ہے, بس یہ صرف باہر کی نوک ہی بھیگتی ہے, یہ درست نہیں ہے. ناک کے اندر تھوڑا سا پانی جانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے جو اندر آلائشیں جا چکی ہیں وہ واپس آ جائے. صرف چوتھائی سر کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں, یعنی بس سر کے اوپر یوں, جیسے عموماً ہاتھ کے ساتھ پھر کے یوں کر دیا جاتا ہے نا, پورے سر کو اب چار حصوں میں بانٹے تو یہ حصہ, یہ کرنے کا جو سائل ہے نا, بس یہ چوتھائی آگے ہی آتا ہے نا, پورے سر پہ تو نہیں ہوتا نا, یہ اس کا مراد ہے چوتھائی سر سے. گردن کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں. سر کا مسح صرف ایک بار ہے, جس کا مسنون طریقہ درج ذیل ہے. ان عبداللہ ابن زید ابن عاصم رضی اللہ عنہ فی صفت الوضوء وضوء قال مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسه بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانَ مكان الذي بدأ منه رواه البخاري. حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مساح اس طرح کیا کہ اپنے دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لائے، یعنی پہلے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا اور دونوں ہاتھوں کو گدی تک لے گئے. گدی کون سی جگہ ہوتی ہے؟ یہ جہاں پہ یہ چوٹی باندھی جاتی ہے عموماً. پھر جہاں سے شروع کیا تھا وہیں تک واپس لے آئے. اسے بخاری نے روایت کیا. جو بات پڑھی گئی ہے اگر اس کو کر کے دکھا دوں تو یہ کیا عمل بنتا ہے؟ سر کا مسا کیا، پھر دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے لے گئے، یہ دیکھیے آگے سے پیچھے لے گئے، اور پھر پیچھے سے آگے لائے. یہ بڑا مشکل ہے، اس میں بال خراب ہوتے ہیں نا. اور پہلے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا، دونوں ہاتھوں کو گدی تک لے گئے. گدی کیا ہے؟ یہاں طریقہ کیا ہوگا؟ ہاتھ پانی میں ڈال کے جھٹک دے، بہت ہاتھوں کو گیلا کرنا مراد نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد ان ہاتھوں کو آپ دونوں کو اس طرح سے کریں گے، یہ بالکل پورے شعور کے ساتھ گدی تک لے جائیں، اور گدی تک لے جا کے پھر ہلکے ہاتھ سے واپس لے آتے تھے. بتانے میں بھی یہ بات ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس کے اندر پورے سر کی بات آتی ہے نا، اور ہمارے یہاں عموماً شروع کے حصے میں کیا جاتا ہے. اور پھر اسی سے آپ دیکھیے کہ سر پہ اگر سکارف پہنا ہوا ہے یا کوئی ایسی ٹائٹ چیز ہے کہ جو پانی کو وہاں جانے سے روکتی ہے، تو پھر اس کو بھی ہٹانا لازمی ہوگا نا. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس کے اندر اب آپ ایک سوال اٹھ سکتا ہے ذہن میں کہ اچھا آج تک تو ہم نے اتنا نہیں کیا تھا، ہم تو بس شروع کرتے تھے. تو کوئی بات نہیں، جب نہیں پتا تھا تو نہیں کیا تھا، اب پتا چل گیا تو کر لیں گے. پھر کوئی پوچھ سکتا ہے کہ اچھا جی اب تو پتا چل گیا لیکن پھر بھی ہم ویسے ہی کرتے رہے، اس کی مرضی. یعنی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں، ہم کوئی کسی کو کسی ایک چیز پہ فوکس نہیں کر سکتے. پھر اس میں آپ دیکھیں کہ گردن کے مسئلے کی بات ہوئی ہے، تو ابتدا میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ اس کتاب کے اندر جتنی بھی روایات ہیں وہ صحیح درجے کی ہیں اور کسی مسلک کو پروموٹ نہیں کرتی. حتیٰ کہ بعض ایسی روایات جو ہمیں صحیح محسوس ہوتی ہیں اور کئی دفعہ ہم اس کو کب سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن وہ اس کتاب میں مجھے نہیں دکھتی. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنا صحت کا ایک معیار رکھا ہوا ہے کہ اس درجے سے نیچے کی حدیث بیان نہیں کرنی. تو الحمدللہ اس چیز پہ کہ گردن کا مسا کیا جائے کوئی بھی صحیح روایت نہیں ملتی. لیکن اب ان مسئلوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں بنا کے بحث کرنا اور اس پہ لوگوں کے ساتھ الجھنا یہ درست نہیں ہے. دوسرے جو کرے ان کو کرنے دیں. آپ کا دل مانتا ہے، آپ کو حدیث سامنے آ گئی، ہمارے سامنے بات آ گئی، مان لیجئے. نہیں مانتا تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو صحیح مسئلہ میں اس پہ جم جاؤں. جانتے بوجھتے مخالفت نہیں کرنی چاہیے. مسئلہ کہاں بگڑتا ہے کہ جب ہم کسی ایک خاص سوچ یا ایک فیک کو پروموٹ کرنے کے لیے یا اس کے ساتھ اپنے آپ کو باندھنے کے لیے ایک بات جس کی دلیل بھی مل گئی مان پھر بھی نہیں ماننا چاہتے، یہ درست بات نہیں ہے. یعنی خطرناک بات کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم ہو جائے، اس کے باوجود کسی خاص سوچ کے تحت اس پہ عمل نہ کرنا. اس کو صحابہ کرم تباہی سمجھتے تھے، اور اسی سلسلے کی جو بک اتباع سنت کے مسائل ہے اس میں اس موضوع پہ ڈیٹیل سے بات ہو چکی ہے کہ کس طریقے سے ایک حدیث کو جانتے بوجھتے اپنے عمل میں نہ لانا صحابہ کرام کی نظر میں کتنا بڑا عمل تھا. تو بہرحال جو موضوع تھا اس میں وہ اس حدیث سے واضح ہے. پھر اگلی بات ہے کہ سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح بھی ضروری ہے. کانوں کے مسح کا مسنون طریقہ یہ ہے. ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فی صفت الوضوء وضوئی قال ثم مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برأسہ وأذنیہ باطنہما بالسباحتین وظاہرہما بإبہامیہ رواہ النسائی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وضو کا طریقہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اور اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں سے کانوں کے اندر اور اپنے دونوں انگوٹھوں سے دونوں کانوں کے باہر کے حصے کا مسح کیا۔ اسے نسائی نے روایت کیا۔ دیکھیں اب یہ بھی چیز دیکھنے سے ہی سمجھ میں آئے گی، کانوں کے مسح کا جو طریقہ بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے سر کا مسح کیا جیسے ہم پیچھے دیکھ چکے، پھر شہادت کی دونوں انگلیاں، یہ جو انگلیاں ہیں شہادت کی، ان سے کانوں کے اندر، یعنی اس کے لیے دوبارہ بھی آپ ہاتھ گیلے کر سکتے ہیں اور جھٹک دیں، کانوں کے اندر یہ شہادت کی انگلی جو ہے کان کے اندر ڈالی جائے گی، اور یہ جو انگوٹھے ہیں ان کو پیچھے رکھا جائے گا۔ یعنی اگر آپ اس کو یوں دیکھیں کہ شہادت کی انگلی کو آپ یوں ڈالیں گے اس کے اندر، اور یہ جو انگوٹھا ہے اس کو پیچھے سے رکھیں گے، یہ انگلی یوں آئے گی اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے یہ پیچھے سے آگے آئے گا۔ تو انگوٹھے سے کان کے پیچھے اور شہادت کی انگلی سے کان کے اندر، دوبارہ آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، شہادت کی انگلی کان کے اندر، آپ چاہیں تو ساتھ ہی کر لیں جب جیسے عادت ہو جاتی ہے، اس کو کر کے اگر آپ یوں کر کے اور بعد میں انگوٹھے کو لے کے یوں کریں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن ساتھ بھی ہو جاتا ہے، انگوٹھی یہ کان میں اور یہ پیچھے، اور آپ دیکھیے یوں کر کے اور یہ ساتھ کر لیں۔ تو بہرحال یہ ایک مسنون عمل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے ہمیں ملتا ہے۔ اگلی بات ہے، وضو کے اعضاء میں سے کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ ان انس رضی اللہ عنہ قال رع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا وفی قدمہ مثل الظفر لم یصبہ الماء فقال ارجع فاحسن وضوءک وضوءک۔ رواہ ابو داؤد والنسائی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں میں وضو کے بعد ناخن جتنی جگہ خشک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا واپس جا کر اچھی طرح وضو کر کر۔ اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا۔ اب دیکھیں کہ ایک وضو کی، یعنی ایک ناخن کے برابر جگہ اگر خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا، یا اس کو آپ نے دوبارہ دہرانے کی بات کی۔ اسی لیے پھر جسم پہ کوئی بھی چیز لگی ہو، مثلا پینٹ کر رہا ہے کوئی شخص، دین تو سبھی کے لیے نا، اب ایک پینٹر ہے، اس کے ہاتھوں پہ پینٹ لگ چکا ہے، انگلی پہ لگ گیا، ہاتھ پہ لگ گیا، اب وہ وضو کرتا ہے تو پینٹ جو ہے وہ رکاوٹ بن جاتا ہے اس کے وہاں پانی پہنچنے میں، تو پھر اس کو ہٹانا چاہیے، پھر وضو کیا جائے گا۔ اسی سے پھر بات جو لے کے اور جو آگے بھی شاید الگ بات ہو سکتا آئے گی، نیل پالش کا جو مسئلہ ہے، جو بہت ہی زیادہ ناقابل ہضم قسم کا مسئلہ ہے اکثر ان لوگوں کے لیے جن کو بہت عادت ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں چونکہ لفظ بھی ظفر کے آئے، اور ظفر عربی میں ناخن کو کہتے ہیں، نیلز کو کہتے ہیں، تو مفسرین اور محدثین اس حدیث کے ساتھ لیتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے اس کو منع کیا اور خاص طور پہ لفظ ناخن بھی استعمال ہوا، تو پھر آپ بتائیے کہ اگر کسی نے اپنے ناخنوں پہ خود ہی کو ایسی چیز لگائی ہوئی ہے تو وضو تو پانی وہاں نہیں پہنچے گا، تو پھر اس کو ہٹانا لازمی ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اپنے جسم پہ لگاتے ہیں، مثلا وضو کے صرف اعضاء کو دیکھ لیں جس میں منہ ہے، ہاتھ ہے اور پاؤں ہے، ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ سکن کے اوپر کسی بھی ایسی صورت میں لگاتے ہیں کہ جس کے بعد اگر پانی لگائیں تو پانی سکن کے اندر چلا جاتا ہے، مثلا آپ کی کوئی کریم ہے، کوئی فاؤنڈیشن ہے، آپ نے ہاتھوں پہ کوئی نرم رکھنے کے لیے کوئی ایسی سافٹ سی کریم لگائی ہوئی ہے، اب وہ کوٹنگ تو نہیں ہو جاتی نا، آپ کوٹنگ نہیں ہوتی بلکہ آپ اس کو فیل کریں تو جذب ہوتی ہے نا، مثلا کولڈ کریم ہی کیوں نہ لیں، حالانکہ اس میں بھی فیٹ ہوتی ہے، لیکن فیٹ سمرا چکنائی میں اور ایک لیئر بننے میں، پی لیول میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ آپ ہاتھوں کو بلکہ جب کوئی کولڈ کریم لگاتے ہیں تو ساتھ تھوڑا پانی بھی لگانا پڑتا ہے تاکہ اندر تک جذب ہو جائے۔ تو اس صورت میں کہ جب پانی جسم کے اوپر لگے، اسکن نرم ہو، کھال بھیگ جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی یہی حکم لپسٹک کا ہے، آپ جب لپسٹک لگاتے ہیں تو کوئی آپ کے ہونٹوں کے اوپر بالکل ایک چھلکا سا نہیں بن جاتا کہ آپ اس کو پیل کریں اور وہ چھلکا اتر جائے، تو کوئی بات نہیں، فوراً نہیں بھی پہنچے گا تو تھوڑی دیر بعد جذب ہو کے کچھ نہ کچھ نرماہٹ تو آئے گی نا۔ لیکن نیل پالش جو آخری نیل پالش تھی، اب تو مجھے نہیں پتا کس قسم کی ہوتی ہیں، جو میں نے دیکھی ہوئی ہے اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل ایک چھلکا بن جاتی ہے، اب جو چھلکے کو آپ اتاریں گے تو پھر اس کے نیچے پانی جائے گا نا. پھر اس میں کچھ ہمارے مین میڈ مسائل بھی ہیں کہ جی وضو کر کے کرنے سے پہلے لگائی تھی تو بس اب پھر جب تک لگی رہے گی تو لگی رہے گی, تو اس کا مسئلہ سمجھ لیں. دوبارہ وضو کیا آپ نے, اس کے بعد آپ نیل پالش لگائیں, کوئی حرج کی بات نہیں, الا یہ کہ اس میں کوئی حرام چیز نہ ہو تو ویسے ہی منع ہے, چاہے اس کا آپ نماز سے کوئی تعلق لیں کہ نہ لیں. ٹھیک ہے, پھر اس وضو سے جس وضو کو آپ نے نیل پالش لگانے کے پہلے کیا تھا اس سے جتنی نمازیں پڑھیں پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. ایسے جیسے آپ پاؤں کا مسا کر لیتے ہیں, لیکن جو ہی آپ کو دوبارہ نیا وضو کرنا پڑے گا تو پھر نیل پالش اتارنی پڑے گی. تو وہی بات ہے کہ آپ کو یہ نہیں کہتے کہ نیل پالش نہ لگائیں, یہ کہتے ہیں کہ بار بار لگائیں, دن میں پانچ بار لگائیں پانچ بار اتاریں. شوق کی کچھ قیمت تو دیں نا. ہاں, اور کبھی کسی کو نیل پالش لگا کے پڑھتا دیکھیں تو ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے, پیچھے پڑ دیں اس کے, فوراً گمان کرے کہ دیکھیں اس نے پہلے وضو کیا ہوگا پھر نیل پالش لگائی ہوگی اور اب جب یہ جائے گا تو یہ اتار کے پھر نماز پڑھے گا. مسلمان کبھی دوسرے مسلمان کے بارے میں بدگمان نہیں ہوتا. ہاں, کوئی خود مسئلہ پوچھے, بات کرے, دیکھیں آپ اس کو کسی ایسے عمل میں, تو اچھے طریقے سے بات کی جا سکتی, لیکن میں آپ کو کبھی اس کی ریکمنڈیشن نہیں کروں گی کہ صرف یہی اچٹتے اچٹتے مشہور معروف مسئلے جو ہیں یہ لوگوں سے شیئر کریں, سارا کچھ چھوڑ کے تفسیر کی کلاس کا آپ جا کے لوگوں کا یہی بتا دیں کہ نیل پالش سے نماز نہیں ہوتی. اس کے لیے لوگوں کو علم کی محفل میں بٹھائیے, شوق پیدا ہوگا. پھر یہ نیل پالش تو کیا ہے, لوگ تو اپنی انگلیاں کٹوا دیتے تھے, یہ تو کچھ بڑی بات ہی نہیں ہے. تو اصل بات یہ کہ اللہ کی قدر آ جائے گی, اللہ کے نبی کی بات کی سنت کی اہمیت سمجھ آئے گی, تو یہ مسئلے کوئی بہت بڑے مسئلے پھر نہیں رہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وضو کے ساتھ مسواک کی ترغیب دلائی, رغبت دلائی. مسواک کی لمبائی مقرر کرنا سنت سے ثابت نہیں, یعنی کوئی خاص اس کو انچز میں لے لینا کہ اتنے انچ کی ہو تو پھر صحیح ہے یا اتنے کی نہ ہو, ایسی کوئی بات نہیں ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواق مع کل وضوء. رواہ مالک و احمد و نسائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا, اگر مجھے امت کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا. اسے مالک احمد نسائی نے روایت کیا. تو اس سے مسواک کی بات بھی سمجھ آتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں معروف روایتیں موجود ہیں نا کہ مسواک کے ساتھ پڑی ہوئی نماز جو ہے وہ عام نماز سے 70 نمازوں کے سے زیادہ ہو جاتی ہے, آپ نے بھی سنی ہوگی, لیکن آپ کو اس بک میں وہ حدیث نہیں دکھے گی. کیوں نہیں دکھے گی؟ کیونکہ انہوں نے حدیث کو جب جمع کیا تو اس کا ایک خاص معیار رکھا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث ٹھیک ہوگی, اس میں کوئی غلط بات نہیں میں کہہ رہی, لیکن اس معیار پہ پوری نہیں اتری جو معیار ان کا قائم کردہ تھا. تو اس لیے الحمدللہ ہمیں یہ پورا یقین ہے کہ جو روایات ہم پڑھ رہے ہیں وہ احسن درجے کی ہیں. تو مسواک کی رغبت ہے اور اس پہ بھی ہم سب کو اپنے لیے عمل لینا چاہیے. کتنا کو فرق پڑتا ہے آپ دیکھیے کہ 2 یا 4 منٹ, کوئی یہ نہیں کہا کہ آپ پورے اپنے دانتوں کو رگڑ لیں, 5-6 منٹ لگائیں. آپ کے ہمارے پاس ایک چھوٹی سی مسواک ہونی چاہیے. آج کل تو الحمدللہ ہر طرح کی ملتی ہیں, کوئی لمبائی اتنی ہو چھوٹی ہو پیلو کی ہو زیتون کی ہو جو بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ لیں, پرس میں رکھ لیں, اور جہاں بھی وضو کا موقع ہے اس کو ہلکا سا گیلا کرے اور اچھے طریقے سے اس کو کر لے. عام باہر ہیں کہیں لوگوں میں, بس 1-2 بار سنت پوری کرنے کی نیت سے رکھ لیں اور جو منہ میں بساند ہوتی ہے کھانے کی یا خاموش رہنے سے وہ دور ہوگی. باقی جب گھر میں ہوں صبح فجر کے وقت سے پہلے اور اسی طرح رات سونے سے پہلے خوب اچھی طرح کر لیں. اگر آپ یہ 2 وقتوں میں اچھی طرح کرتے ہیں نا, بلکہ 2 میں سے بھی 1, اگر آپ رات سونے سے پہلے اچھی طرح مسواک کرتے ہیں تو ساری رات تو ویسے منہ صاف رہے گا, تو پھر اس کے بعد باقی وقت میں صرف کھانے کے ساتھ اگر بعد میں آپ کر لیں تو یہ ایک اچھی عادت ہے. اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت سے ملتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی بھی ہے. السواک مطہرۃ للفم و مرداۃ ربی, کہ مسواک جو ہے وہ چہرے کی پاکیزگی یعنی طہارت کا ذریعہ بنتی ہے اور اللہ کی رضا مندی کا ہے. تو اس کے بعد اگر وہ گیلی ہو جائے تو کیا کیا جائے, آپ اس میں کئی عمل کر سکتے ہیں. شاید آپ کو معیوب لگے سننے میں, لیکن آپ دیکھیں بہت سارے گھر میں پینس کے خالی کورز ہوتے ہیں، مثلا یہ جیسے بال پوائنٹ ہے، اب یہ اس کا کور ہے نا، یہ تو ختم ہو جائے گی کچھ عرصے میں، اب یہ صاف ہے، اس کو آپ دھو بھی لیں، اگر پتلی مسواک آپ کرتے ہیں تو اس کور کو اپنی مسواک کے منہ پہ لگا لیں، اور کچھ نہیں ہے تو آپ یہ پلاسٹک کا جو ہمارے کلنگ شیٹس ہوتی ہیں وہ لگا لیں، کچھ بھی کر لیں، اور کچھ نہیں تو ٹیشو پیپر میں اس کا آگے کا سرا لپیٹ کے رکھ دے، اور خالی بھی پڑی رہے تو کیا دھونی تو ہے. اتنا زیادہ انسان کو ان چیزوں میں نہیں پکی ہو جانا چاہیے کہ یہ کہ اب دل نہیں مانتا. جیسے برش ہوتے ہیں ان کے اوپر کیس ہوتے ہیں، بعض دفعہ نہیں بھی ہوتے تو آپ اس کو دھو کے استعمال کر سکتے ہیں. پھر آپ مسواک کے اوپر ہی پیسٹ لگا سکتے ہیں، جیسے صبح کے وقت میں اپنا نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں برش بھی کروں مسواک بھی کروں، تو آپ مسواک کے اوپر تھوڑی سی پیسٹ کر لیں. آج کل تو ویسی فلیورڈ آ رہی ہیں، کہیں اس کے اندر منٹ ملا ہوا ہے تو کہیں کچھ ہے، تو بہرحال جو جتنا بھی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اس کو اس کے اندر. اللہ تعالیٰ کے نبی نے کسی ایک طریقے اور ایک قاعدے کا پابند نہیں کیا. بعض لوگوں کو کرنی بھی نہیں آتی مسواک، آپ میں سے کس کو نہیں آتی؟ دیکھیے کہ مسواک کو پکڑنے کا بھی طریقہ یوں ہوتا ہے، جیسے بعض لوگ سگار پکڑتے ہیں نا بڑے ادا کے ساتھ، یعنی اس طریقے سے کر کے، تو اس کو نا آپ یوں جو سامنے کے دانت ہیں نا یہاں سے یوں کریں اوپر نیچے یوں، اور جو سائڈ ہیں اس کو یوں کریں، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں اب کریں کیا، اب وہ بعض سے چھیل لیتے ہیں اپنے مسوڑے، تو شروع میں بڑا ہلکا ہلکا ہاتھ رکھیں، اس کو نرم کر لیں. نئی مسواک ہے اگر سخت والی ہے تو رات کو اس کو ڈپ کر دیں پانی میں، جب اس کا شروع کا حصہ نرم ہو جائے گیلا، اور پھر اس کو ہلکا ہلکا چبائیں، جیسے چبانے کا انداز ہوتا ہے اس میں اوپر کا جو اس کی چھال ہوتی ہے نا وہ اتر جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری بیماری تھی تو آپ کا اتنا مسواک پہ دل تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں کہ میں آپ کا اشارہ سمجھ رہی تھی، پھر انہوں نے مسواک لی خود نرم کی اپنے منہ میں چبایا اس کو، جب وہ آگے برش ٹائپ بن گئی تو اللہ کے نبی کو دی، اور آپ نے وہی مسواک کی. اور وہ کہتی ہیں میں اس بات پہ خوشی محسوس کرتی ہوں کہ آخری وقت میں میرا لعاب نبی کے لعاب سے ملا. یہ بات کہتے ہوئے بھی سوچیں آج کتنے شوہر ہیں جو بیویوں کا برش ہی کر لیں، شوہر اور بیوی ایک برش کریں، ایک گلاس میں پانی نہیں پیتے تو برش کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اور جراثیم جو نہ کبھی دیکھے نہ پہچانے ان پہ اتنا ایمان ہے کہ جرمز لگ جائیں گے. تو بہرحال یہ تو محبت کی باتیں ہیں. تو یہاں مسواک کا ایک ہلکا سا میں نے آپ کے سامنے طریقہ اس لیے رکھا کہ کوئی ایسا حادثہ نہ کر لیجیے کہ دانت میں درد شروع ہو جائے. چلیے، وضو کر کے پہنے ہوئے جوتوں موزوں اور جرابوں پر مسح کیا جا سکتا ہے. مدت مسح مقیم کے لیے ایک دن رات اور مسافر کے لیے تین دن رات ہے. جنبی ہونا مدت مسح کو ختم کر دیتا ہے. اب ان تینوں مسائل کے لیے دلائل احادیث میں موجود ہیں. عن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ عنہ قال تودع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومسح على الجوربين والنعلين رواه احمد والترمذی وابو داود وابن ماجہ. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے وضو کرتے وقت جرابوں اور جوتوں پر مسح کیا. اسے احمد، ترمذی، ابو داود اور ابن ماجہ نے روایت کیا. یہاں جرابوں کے ساتھ جوتوں کی بھی بات ہو گئی، اس کو ہم آخر میں دیکھتے ہیں اگلی روایت کو بھی پڑھ کے. عن صفوان بن اسال رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا اذا کنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليالهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم رواه الترمذي. حضرت صفوان بن اسال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم سفر میں ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن رات موزے پہنے رکھنے کا حکم دیتے، خواہ پیشاب پہانہ کی حاجت ہو یا نیند آئے، البتہ جنابت کی وجہ سے موزے اتارنے کا حکم دیتے تھے. اسے ترمذی اور نسائی نے روایت کیا. عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة ایام ولیالیہن للمسافر ویوما وليلة للمقيم يعني في المسح على الخفين رواه مسلم. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن رات مسافر کے لیے اور 1 دن رات مقیم کے لیے موزوں کے مسح کی مدت مقرر فرمائی. اسے مسلم نے روایت کیا. اب آپ دیکھ لیجئے ان چیزوں کو. ویسے تو شاید مسح کا باب آگے الگ آئے گا تو اس میں جی نہیں آگے نہیں آ رہا تو ہم اسی پہ بات کر لیتے ہیں. اب دیکھیے کہ مسح کیا ہوتا ہے. جرابے جو ہیں آپ نے کب پہنی؟ جب آپ کا وضو تھا. مثال ہے کہ اب آپ صبح اٹھے, آپ نے وضو کیا, اچھی طرح جو بھی کرنا تھا کر کے, آپ نے ساکس پہن لی. کون سی ساکس؟ کوئی بھی ساکس, جس کو آپ ساکس کہتے ہیں. بس لوگوں نے یہاں ایک مسئلہ سامنے رکھا اور وہ کہہ کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو صرف چمڑے کی جرابے ہوتی تھی, اس کو بولتے چرمی, چرم بولتے ہیں چربی کو, یہ کھال کو بولتے ہیں, تو لہٰذا اب آج کے دور کی جو نائلون یا وولن جو بھی دوسری چیزیں ہیں اس جرابوں پہ نہیں ہوگا. تو ایسے تمام لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی بات ہے اور وہ کیا ہے کہ دین اسلام قیامت تک کے لیے آیا. وقت اور حالات کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں, لیکن اس سے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ حکم کی علت کیا ہے. اگر مثال ہے کہ کسی نے کھال کی یا لیدر کی جرابیں پہنی ہوئی ہیں تو اس سے مقصد کیا ہے؟ پاؤں کو محفوظ رکھنا نا گرمی سردی سے اور گندگی سے, اور پلس ہے کہ وہ پہننے کے بعد پاؤں صاف رہتے ہیں نا. جس طرح لیدر کی ساکس کے بعد پاؤں صاف رہتے ہیں, اسی طرح آج کپڑے کی ساکس پہنے یا دوسری پہنے تو پاؤں صاف نہیں رہتے, بالکل رہتے ہیں نا. تو اس لیے کوئی بھی جرابیں ہو سکتی ہیں جس کو آپ جراب کہتے ہیں, اس میں کوئی ہلکا پھلکا چھید بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ ان کے پاس ہر وقت نئی جرابیں تھی. لیکن بالکل ایک ایسی سٹاکنگز ہوتی ہیں کہ جو بالکل سکن لگتی ہیں, کھال لگتی ہیں, جس کو دیکھ کے لگتا بھی نہیں جراب ہے, وہ تو ایک الگ بات ہے. اس کے علاوہ نارمل جو بھی جراب جو پہننے سے دکھے کہ جراب ہے تو آپ وہ پہن لیں. اس کے بعد اگلا وضو, یعنی اس وضو سے تو آپ جتنی بھی پڑھتے رہیں گے, لیکن اس کے بعد جب کبھی آپ کو وضو کرنے کی حاجت ہوگی تو کیا کریں گے؟ آپ پانی میں ہاتھ لے کے اور اس کے بعد جیسے ہلکا سا جھٹکے, اب یہ مثلا یہ پاؤں ہے تو پاؤں کے اوپر والے حصے میں ادھر سے بس یوں ایک دفعہ اوپر کرنا ہے. شاید آپ کے ذہن میں بھی وہی سوال ہوگا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذہن میں تھا. کہتے ہیں کہ اگر دین میں عقل کا دخل ہوتا, یعنی ہم اپنی عقل سے مسئلے کر لیں کیا حرج ہے, کیا فرق پڑتا ہے, لوگ استعمال کرتے ہیں نا عقل بہت ساری, کیا ہے بھائی یہی تو کر رہے ہیں, قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں, حرج کیا ہے. کہتے ہیں اگر دین میں عقل کا دخل ہوتا تو پھر مسح پاؤں کے اوپر کی بجائے نیچے ہوتا. سچ ہے نا, ہلکی پھلکی کوئی علائش لگے گی تو نیچے لگے گی نا, کارپیٹ کا رواں لگ گیا, کوئی بال لگ گیا, کوئی مٹی لگ گئی. لیکن اللہ کے نبی نے کہہ دیا یوں پورے پاؤں پہ نہیں, یوں یوں کرنا, بس اوپر ایک دفعہ اس ہاتھ سے ہلکا سا کرنا ہے, یہ مسح. اب اس مسح کے ساتھ آپ کتنی دفعہ کر سکتے ہیں؟ جب آپ عام مقیم کی کیفیت میں جیسے ہمارے اپنے گھر ہوتے ہیں تو اس صورت میں ہم اس کو 5 نمازیں پڑھ سکتے ہیں, یعنی 1 دن رات 24 گھنٹے آپ اس حالت میں گزارتے ہیں. کیونکہ اس کے بعد تو ویسے انسان کا دل چاہتا ہے جرابے اتارنے کا, اور گھر میں جب ہوتے ہیں تو جرابے دھونی بھی کوئی مشکل نہیں ہوتی. لیکن سفر کی حالت میں بعض دفعہ انسان کے پاس پانی نہیں ہوتا, بعض دفعہ اتنی جرابے ہی نہیں ہے کہ آپ بار بار اتاریں پہنے, اور بعض دفعہ اتنا موقع ہی نہیں ہوتا کہ آپ جرابے اتار کے پہلے وضو پاؤں دھو لے پھر دوبارہ جرابے پہنے. جیسے آپ پلین میں ہیں, کئی کئی دن کی آپ کی فلائٹ ہے, ٹرانزٹ ہے, اب ایئرپورٹس پہ بھی آپ منہ تو دھو سکتے ہیں لیکن اکثر وہاں لکھا ہوتا ہے کہ سنکس پہ پاؤں نہیں دھوئے جا سکتے. اب ہم مسلمان اور ہر ایئرپورٹ پہ جائیں اور وہاں خوب چھنچم کر کے پانی پھیلا کے آئیں, جی ہم وضو کر رہے ہیں اور پیچھے ہو جاؤ, تو یہ بھی کوئی اچھی طریقہ نہیں ہے, اچھا طریقہ نہیں. اس لیے 3 دن رات تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رخصت دی. کتنا سہولت والا دین ہے نا. اور اس طرح کرنے سے بیچ میں ظاہر قضاء حاجت کے لیے انسان چائے گا, چھینٹے نہ پڑے تو آپ آ کر. صرف جنابت کی کیفیت یعنی جس کے بعد غسل واجب ہے تو آف کورس غسل کے لیے تو جرابے اتارنی پڑیں گی. تو صرف جو مسح کی مدت ختم ہوتی ہے وہ جنابت سے ختم ہوتی ہے, سونے سے نہیں ہوتی. مثلا آپ کو سردی لگ رہی ہے, آگے جب ونٹر آتا ہے آپ رات کو ساکس پہن کے سوئیں, بڑے شوق سے پہنیں. دن میں جیسے دھوپ کا وقت ہوتا ہے ظہر کی نماز کے وقت آپ پاؤں دھوئیں اچھی طرح سے, پھر ساکس پہن لیں, پھر عصر مغرب عشاء اور اگلے دن کی فجر بھی آپ مسح سے پڑھیں. پھر جب ظہر پہ آئے تو بجائے اس کے فجر پہ اٹھ کے سردی میں ٹھنڈے پانی سے یا سردی میں وضو کرے, آپ ظہر سے ظہر پہ بدل لیں, عصر سے عصر میں بدل لیں, یہ آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے, بات واضح ہے, الحمدللہ. آگے دیکھیے, ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. ان بریدت رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الصلوات یوم الفتح بوضوء واحد رواہ مسلم. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نمازیں ایک وضو سے پڑھی. اسے مسلم نے روایت کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ضروری نہیں ہے. جب تک کہ آپ کا وضو نہ ٹوٹے تب تک آپ اسی وضو کے ساتھ کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ بعض لوگ کہتے نہیں ہر نماز کے لیے کیا جائے, یہ خوبی ہے, مان لیا جاتا ہے کہ واقعی ہر ایک کے لیے آپ کریں گے, فریش ہو جائیں گے, پانی منہ کو لگے گا, تھوڑی سی اچھی فیلنگ آئے گی. لیکن اس کا ایک نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ اپنے وضو کے لیے کیئرفل نہیں رہتے. جو لوگ ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھتے ہیں تو اس کا ایک اور فائدہ بھی تو ہوتا ہے نا, اور وہ کیا کہ وہ ہر وقت باوضو رہتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں آتا ہے کہ وضو کی حفاظت نہیں کرتا مگر متقی, یعنی یہ تقوی کی علامت ہے کہ ایک بندہ اپنے آپ کو ہر وقت وضو سے رکھنے کی کوشش کرے. مشکل ہو سکتا ہے, ٹوٹ سکتا ہے, پھر کر لیجئے. تو یہاں تک وضو کے مسائل پورے ہوئے. اس کے آگے اسی چیپٹر میں انشاءاللہ تعالی تیمم کے مسائل آئیں گے. تو ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ وضو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بھی دکھایا اور لوگوں کو کرتے ہوئے بھی دیکھا اور بتایا گیا. کوئی سوال جو ابھی تک جتنے مسائل آئے اس کے بارے میں ہو تو اب ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. جی, ان کا سوال ہے کہ احرام کی حالت میں پھر ہم کیسے مسح کریں گے, کیونکہ ہم نے سر پہ کپڑا باندھا ہوتا ہے اور اس کو کھولنا نہیں ہوتا. تو میرے ناقص مطالعے اور بڑے محدود علم کی روشنی میں احرام کے لیے کوئی ایسا خاص کپڑا نہیں ہے کہ آپ اس کو ہر وقت سر پہ باندھے رکھیں اور کھولے نہیں. عورت کا احرام جو ہوتا ہے اس کا لباس وہی ہے جو اس نے پہنا ہوتا ہے. ہاں, آپ اس احتیاط کے تحت کے بال نہ ٹوٹیں سر پہ کوئی کپڑا یا رومال باندھ لیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اور اس کو وقت پہ کھولا جا سکتا ہے. اس کا حکم بالکل وہی ہے جیسے آپ سر پہ پہنے ہوئے اسکارف کا حکم ہے. بہت اچھا سوال ہے ان کا, آپ بھی غور سے سنیے گا, کیونکہ پہلے سوال غور سے سنتے ہیں پھر جواب غور سے سنتے ہیں. آپ نے وضو کیا ہوا تھا, آپ کا وضو نہیں ٹوٹا, آپ نے ساکس پہن لی, آپ کو فیل ہوا کہ گرمی لگ رہی ہے, میں نے ابھی نہیں پہننی تھی, پھر اتار دی. اب کیا ہوگا؟ کیا جرابے اتار کے پہن لیں تو پھر کیا مسح ختم ہوتا ہے؟ تو وضو کیا, جرابے پہن لی, پھر کچھ دیر کے بعد آپ نے جرابے اتار دی, لیکن سیم وہی وضو چل رہا ہے, آپ دوبارہ پہن لیں, وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن آپ نے وضو کیا, ساکس پہن لی, ساکس پہننے کے بعد اگلی نماز کا آپ نے مسح کیا, لیکن اس کے بعد آپ کو گرمی محسوس ہوئی, جو ہی آپ نے جرابے اتاری اب آپ کو نئے سرے سے پاؤں دھونے پڑیں گے. تو ایز سون ایز پہلا وضو جو کیا تھا جس سے پہلے جس کے بعد جرابے پہنے تھی, اس کے دوران اگر آپ 10 دفعہ بھی جرابے اتارے ہیں, گھر میں پرانی پہنی ہوئی تھی, باہر جا رہے ہیں تو نہیں پہننی تھی, کیا کرے؟ اب کبھی ایسا ہو تو کرے کیا؟ یہ بھی ایک پریکٹیکل سا سوال خود ہی میرے منہ پہ آ گیا کہ بھائی پرانی جرابے پہنی تھی, اب وضو کر چکے ہیں اور مسح بھی کر چکے ہیں, یعنی اس کے بعد ایک اور وضو کیا اور اتارنے سے ٹوٹ جائے گا, تو اس پرانی کے اوپر ایک نئی بھی چڑھا لے. میں تو ایسا کبھی کبھی کرتی, ویسے تو کبھی اتنا اتفاق نہیں ہوا, جو بھی ہیں وہ ہیں, لیکن اگر کبھی آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ نے بہت ہی آڈ کلر کی پہنی ہوئی ہے کوئی عجیب و غریب گھر میں, تو آپ اس کے اوپر ایک ان کلر کی چڑھا لیں, واپس آئیں تو اوپر کی بس اتار دیں, نیچے کی رہنے دیں. جی جی, یہ ایک بہت اچھا سوال ہے کہ نیل پالش کا مسئلہ سننے کے بعد اب آج کے دور کا ایک اور بھی پرابلم ہے, اور وہ ہے کہ نقلی ناخن لگا لیتی ہیں, تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ نقلی ناخن لگاتے کیوں, کس سے مماثلت کرتے ہیں ہم لوگ؟ بہرحال جو چیز میں نے فرسٹ ہینڈ دیکھی کہ جب یہ ناخن لگتے ہیں تو نیچے کوئی سٹکنگ چیز لگتی ہے جیسے ایلفی ٹائپ, اور جو بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے, جس کے بعد یعنی ظاہر ہے کہ اگر ہر وقت ٹوٹے رہیں گے تو مشکل ہو جائے گا. تو اس کے لیے آپ دیکھیے کہ رکاوٹ بن گئی نا اصل ناخنوں کے اندر پانی کے پہنچتے میں, تو اس کا حکم تو بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے. تو اگر کسی نے ایسے لگائے ہیں, پیریڈس کے دنوں میں لگا لیں اگر شوق پورا کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر اتار دیں.